الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دکھ درد کے ماروں کو صبر کی رغبت دلانے اور ان کی ڈھارس بندھانے والا ایک منفرد بیان یہ وقت بھی گزر جائے گا درود شریف کی فضیلت سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے بے شک تمہارے نام معاشناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھا کرو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حکمت بھری تحریر منقول ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا مجھے کوئی ایسی تحریر دو کہ جب میں اسے غم کی حالت میں دیکھوں تو مجھے خوشی ہو اور خوشی کی کیفیت میں دیکھوں تو غمتاری ہو جائے تو اس عقل مند وزیر نے بادشاہ کو ایک تحریر دی جس میں لکھا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا یہ تحریر ہر وقت بادشاہ کے پاس موجود رہتی وہ جب خوشی میں اسے دیکھتا تو یہ سوچ کر غم زدہ ہو جاتا کہ یہ خوشیوں کے دن ان قریب ختم ہو جائیں گے اسی طرح جب غم کی کیفیت میں اس تحریر کو پڑھتا تو یہ سوچ کر اس کا غم غلط ہو جاتا کہ ان قریب یہ غم کے بادل چھٹ جائیں گے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے اس میں جہاں بے شمار راحت سامانیاں ہیں وہاں رنج و غم کے پہاڑ بھی ہیں آسانیوں کے ساتھ ساتھ مشکل ترین گھاٹیاں بھی ہیں یہی وجہ ہے کہ جب سے انسانیت وجود میں آئی ہے اس وقت سے آج تک عام مومنین بلکہ انبیاء و مرسلین کو بھی راحتیں اور مسرتیں ملنے کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی آزمائشیں اور مصیبتیں پہنچتی رہیں بلکہ اللہ عز و جل کے مقرب بندوں کو آسانیوں کے بجائے مشکلات کا زیادہ سامنا کرنا پڑا مگر وہ نفوس قدسیہ حرف شکایت زبان پر لانے کے بجائے ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ مصائب و آلام برداشت کرتے رہے لہذا ہمیں بھی ان بزرگ ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ عز و جل کی طرف سے ملنے والی نعمتوں پر شکر اور مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے مگر افسوس ہم آسانیوں میں اللہ عز و جل کی یاد کو بھلاتے اور مشکلوں میں صبر کے بجائے واویلا مچاتے ہیں بیان کردہ حکایت میں ہمارے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے کیونکہ اگر ہم بھی اپنے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات راسخ کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل عقل مند وزیر کی یہ تحریر جہاں ہمیں خوشی کے مواقع پر خلاف شرع انداز میں خوشیاں منانے یا حصول نعمت پر بیجا اترانے اور غرور و تکبر میں مبتلا ہونے سے بچانے میں معاون ہوگی وہیں مختلف بیماریوں پریشانیوں تکلیفوں اور مشکل ترین حالات میں صبر کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ڈھیروں اجر و ثواب کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا چنانچہ ایمان کا لباس حضرت سیدنا داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی اے میرے رب عز و جل جو آدمی تیری رضا کے حصول کے لیے مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اس پریشان اور غمگین آدمی کا بدلہ کیا ہے اللہ عز و جل نے فرمایا میں اسے ایمان کا لباس پہناؤں گا اور کبھی بھی نہیں اتاروں گا قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا صبر کے فضائل بیان کیے گئے ہیں آئیے صبر کی عادت اپنانے کے لیے پانچ فرامین خداوندی عز و جل ملاحظہ کیجیے
وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 96 ترجمہ کنز الایمان اور ضرور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا وہ صلہ دیں گے جو ان کے سب سے اچھے کام کے قابل ہو پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 146 میں ارشاد ہوتا ہے
واللہ یحب الصابرین
ترجمہ کنز الایمان اور صبر والے اللہ کو محبوب ہیں پارہ 10 سورہ انفال آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوتا ہے
وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
ترجمہ کنز الایمان اور صبر کرو بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے پارہ 20 سورہ قصص آیت نمبر 54 میں ارشاد ہوا
أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا.
ترجمہ کنز الایمان, ان کو ان کا اجر دوبالا دیا جائے گا بدلہ ان کے صبر کا. پارہ 23 سورۃ الزمر آیت نمبر 10.
انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب.
ترجمہ کنز الایمان, صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں, حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے, کہ انہیں بے اندازہ اور بے حساب دیا جائے گا. اور یہ بھی مروی ہے کہ اصحاب مصیبت و بلا حاضر کیے جائیں گے, نہ ان کے لیے میزان قائم کی جائے نہ ان کے لیے دفتر کھولے جائیں, ان پر اجر و ثواب کی بے حساب بارش ہوگی, یہاں تک کہ دنیا میں عافیت کی زندگی بسر کرنے والے انہیں دیکھ کر آرزو کریں گے کہ کاش وہ اہل مصیبت میں سے ہوتے اور ان کے جسم کینچیوں سے کاٹے گئے ہوتے کہ آج یہ صبر کا اجر پاتے. مصائب میں اللہ عز و جل کی حکمتیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, رب الانعام عز و جل کے ہر کام میں ہزارہا حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی. کبھی کبھار تو اللہ عز و جل مصیبتیں نازل فرما کر اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے, اور جب وہ صبر کرتے ہیں تو ان کے گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بلند فرماتا ہے. لہذا ہم پر جو بھی مصیبت آتی ہیں ہمارے ہی بھلے اور بہتری کے لیے آتی ہیں, اگرچہ ہمیں اس کی وجہ معلوم نہیں ہوتی. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے. حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علی والی وسلم نے ارشاد فرمایا, مومن کے معاملے پر تعجب ہے کہ اس کا سارا معاملہ بھلائی پر مشتمل ہے, اور یہ صرف اسی مومن کے لیے ہے جسے خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے, کیونکہ اس کے حق میں یہی بہتر ہے, اور اگر تنگ دستی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے. مصائب ترقی درجات کا ذریعہ ہیں. محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جب بندے کا اللہ عز و جل کے ہاں کوئی مرتبہ مقرر ہو اور وہ اس مرتبے تک کسی عمل سے نہ پہنچ سکے تو اللہ عز و جل اسے جسم مال یا اولاد کی آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے, پھر اسے ان تکالیف پر صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے, یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل کے ہاں اپنے مقرر درجے تک پہنچ جاتا ہے. مصیبتوں سے گناہ جھڑتے ہیں. دو جہاں کے تاجور سلطان بحروبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے, مومن اور مومنہ کو اپنی جان اولاد اور مال کے ذریعے آزمایا جاتا رہے گا, یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہ ہوگا. نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے, جس کسی مسلمان کو کوئی کانٹا چبھے یا اس سے بھی معمولی مصیبت پہنچے تو اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اپنی دل پذیر تقریر میں فرماتے ہیں, حضرت سیدنا بایزید بسطامی قدسہ سرہ السامی کسی جگہ سے گزر رہے تھے, ملاحظہ فرمایا, ایک بچہ کیچڑ میں گر گیا ہے اور اس کے کپڑے و جسم کیچڑ میں لتھڑ گئے ہیں, لوگ دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں لیکن کوئی بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا. کہیں دور سے ماں نے دیکھا, دوڑتی ہوئی آئی, دو تھپڑ بچے کے لگائے, کپڑے اتار کر دھوئے, اسے غسل دیا. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ دیکھ کر وجد آ گیا اور فرمایا یہی حال ہمارا اور رحمت الہی عز و جل کا ہے. ہم گناہوں کی دلدل میں لتھڑ جاتے ہیں, کسی کو کیا پرواہ, مگر رحمت الہی عز و جل کا دریا جوش میں آتا ہے. ہم کو مصیبتوں کے ذریعے درست کیا جاتا ہے اور توبہ و عبادات کے پانی سے غسل دے کر صاف فرماتا ہے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان یہ حکایت نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں, جب مہربان ماں کچھ سزا دے کر تنبیہ کر سکتی ہے تو خالق و مالک اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے, بعض اوقات سزا دے کر اصلاح فرماتا ہے. لہذا مصائب و عالم پر شکوے شکایت کرنے, ہر وقت لوگوں کے سامنے اپنی پریشانیوں کا رونا رونے اور اپنی زبان سے کفریات بکنے کے بجائے ان آزمائشوں اور تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. یاد رکھیے, جس طرح گردشی ایام سے خوشیوں کے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں, اسی طرح وقت کا مرہم گہرے سے گہرا زخم بھی بھر دیتا ہے اور وقت کی رفتار ہر غم کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے. بس مصیبت کے ماروں کو وقت گزرنے کا انتظار کرنا چاہیے. آج غم کے بادل چھائے ہوئے ہیں تو کل انشاءاللہ عزوجل خوشیوں کی بارش بھی ہوگی. آج مشکلات نے گھیرا ہے تو کل انشاءاللہ عزوجل آسانیوں کا ڈیرا بھی ہوگا. جیسے خوشیوں کا وقت آ کر گزر گیا, ایسے ہی یہ وقت بھی گزر جائے گا. اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے, انما العسر یسرا, ترجمہ کنز ایمان, بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, بعض اوقات ان مصائب و آلام کے پیچھے ہماری بد اعمالیاں بھی کار فرما ہوتی ہیں. چنانچہ مصیبتوں کا سبب ہمارے کرتوت ہیں. امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا, میں تم کو اللہ عز و جل کی کتاب میں سب سے افضل آیت کی خبر دیتا ہوں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ, ترجمہ کنز الایمان, اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا, اے علی, میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں. تمہیں دنیا میں جو بیماری, سزا یا کوئی بلا پہنچتی ہے وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا, تو اللہ عز و جل اس سے بہت زیادہ کریم ہے کہ آخرت میں دوبارہ سزا دے. اور اللہ عز و جل نے جب دنیا میں تم سے گناہ معاف فرما دیے تو وہ اس سے زیادہ حلیم ہے کہ معاف کرنے کے بعد سزا دے. جو کچھ ہیں وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت, شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے. آخرت کی مصیبت برداشت نہ ہو سکے گی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, بیان کردہ حدیث پاک سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہم پر کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو بے صبری کا مظاہرہ کرنے کے بجائے ہم میں سے ہر ایک کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ شاید میری برائیوں کی سزا آخرت کے بجائے دنیا ہی میں دی گئی ہے. اس طرح امید ہے کہ صبر آسان ہو جائے گا. خدا کی قسم, مرنے کے بعد ملنے والی سزا کے مقابلے میں دنیا کی سزا انتہائی آسان ہے. دنیا کی مصیبت آدمی برداشت کر ہی لیتا ہے, مگر آخرت کی مصیبت برداشت کرنا ناممکن ہے. لہذا جب بھی کوئی آفت آ پڑے, خواہ طویل عرصے تک بے روزگاری یا بیماری دور نہ ہو یا مسائل حل نہ ہو, تو ہمت نہ ہاریے اور ہر موقع پر صبر اور صبر اور صبر سے کام لیجئے. کربلا والوں سے بڑھ کر مصیبت زدہ کون؟ یاد رکھیے, اللہ عز و جل تکالیف و مصائب نازل فرما کر اپنے محبوبان بارگاہ کی آزمائش فرماتا اور ان کے مقام و مرتبہ کو بلند فرماتا ہے. لہذا پریشان حال کو چاہیے کہ اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہے اور نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ عز و جل کی ذات پر اعتراضات اور شکوے شکایت کرنے کے بجائے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور بالخصوص کربلا کے خونی منظر کو تصور میں لائے. جائے اور شہیدان و اسیران کربلا رضوان اللہ تعالی علی مجمعین پر جو مصیبتیں آئیں انہیں یاد کر کے یہ ذہن بنانے کی کوشش کرے کہ میری یہ چھوٹی سی مصیبت تو ان پر آنے والی بڑی بڑی مصیبتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، مگر پھر بھی ان مبارک ہستیوں نے دین کے استحکام اور رضا رب الانام کی خاطر ان مصائب و آلام کو برداشت کیا تو اللہ عز و جل نے انہیں انعام و اکرام سے نوازا اور آخرت میں بلند و بالا مقام پر فائز فرما دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بے صبری کی وجہ سے آخرت کی ان ابدی سعادتوں سے محروم ہو جاؤں۔ اسی طرح حضرات انبیاء کرام علیہم السلام پر جو مصیبتیں آئیں ان کو یاد کیجئے، خصوصاً حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے مصائب و آلام، اور آپ کا صبر تو بہت مشہور ہے، حتیٰ کہ دعائیں دی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صبر ایوب عطا فرمائے۔ آئیے ہم بھی انبیاء کرام علیہم السلام کے ذکر سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے صبر سے متعلق چند واقعات سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن صورت، کثرت اولاد و اموال وغیرہ ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا اور آپ کی ساری اولاد مکان کے گرنے سے دب کر ہلاک ہو گئی۔ تمام جانور جس میں ہزارہا اونٹ اور بکریاں تھیں سب مر گئے، سارے کھیت اور باغات برباد ہو گئے، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اور جب آپ علیہ السلام کو ان چیزوں کے ہلاک ہونے اور ضائع ہونے کی خبر دی جاتی تو آپ علیہ السلام حمد الہی بجا لاتے اور فرماتے، میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لیا، جب تک مجھے دیا اور میرے پاس رکھا اس کا شکر ہی ادا نہیں ہو سکتا، میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام بیمار ہوئے، آپ کی بیوی صاحبہ آپ کی خدمت کرتی رہی اور یہ حالت سال ہا سال رہی۔ پھر آپ علیہ السلام صحت یاب ہو گئے اور اللہ عز و جل نے پہلے والی تمام نعمتیں بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کو دوبارہ عطا فرما دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے آپ علیہ السلام کو اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ ایک تجارتی قافلے نے آپ علیہ السلام کو اس کنویں سے نکالا اور مصر لے جا کر بطور غلام فروخت کر دیا۔ وہاں آپ علیہ السلام پر طرح طرح کی آزمائشیں آئیں، نیز آپ علیہ السلام کی بے گناہی کا یقین ہو چکنے کے باوجود آپ علیہ السلام کو جیل کی کوٹھڑی میں قید کر دیا گیا، جہاں آپ علیہ السلام کو کئی سالوں تک قید و بند کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس قدر پریشانیوں کے باوجود آپ علیہ السلام نے صبر کا دامن نہ چھوڑا اور نہایت ہی صبر و شکر کے ساتھ یہ تکالیف برداشت کرتے رہے، بلکہ بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ عز و جل، یہ قید خانے کی کوٹھڑی مجھ کو اس مصیبت سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا مجھے بلا رہی تھی۔ بالآخر وہ وقت بھی آیا کہ جس ملک میں اللہ عز و جل کے اس نبی کو بطور غلام فروخت کیا گیا تھا، اس ملک کے خزانوں کے انتظامی معاملات اور ملک کے نظام کا پورا شعبہ آپ علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا، اور یوں مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ علیہ السلام کو حاصل ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اس قدر گریا زاری فرمائی کہ روتے روتے شدت غم سے نڈھال ہو گئے اور آپ کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، لیکن آپ علیہ السلام اس حالت میں بھی صابر و شاکر رہے اور درد بھری آواز میں فرمایا، صبر کرنا ہی اچھا ہے۔ آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام کا پیراہن یعنی کرتا مبارک آپ کی آنکھوں پر ڈالا گیا، جس سے آپ کی آنکھوں کی روشنی بحال ہو گئی۔ سردار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صبر۔ مکے والوں کے عناد اور سرکشی کے پیش نظر جب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے ایمان لانے کے آثار دکھائی نہ دیے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے مکہ کے قرب و جوار کی بستیوں کا رخ کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا بھی سفر فرمایا۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت سیدنا زید بن حارث حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے. طائف میں بڑے بڑے عمراء اور مالدار لوگ رہتے تھے. ان رئیسوں میں عمر کا خاندان تمام قبائل کا سردار شمار کیا جاتا تھا. یہ لوگ تین بھائی تھے، عبد یا لیل، مسعود اور حبیب. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی. ان تینوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ انتہائی بےہودہ اور گستاخانہ جواب دیا. ان بد نصیبوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ طائف کے شریر غنڈوں کو ابھار دیا کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کریں. چنانچہ لچوں لفنگوں کا یہ شریر گروہ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑ گیا. یہ شرارتوں کے مجسمے آپ پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے مقدس پاؤں زخموں سے لہو لہان ہو گئے اور آپ کے موزے اور نالین مبارک خون سے بھر گئے. جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے بیتاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کا بازو پکڑ کر اٹھاتے، اور جب آپ چلنے لگتے تو پھر آپ پر پتھروں کی بارش کرتے اور ساتھ ساتھ تانا زنی کرتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے اور ہنسی اڑاتے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دوڑ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لیتے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی خون میں نہا گئے اور زخموں سے نڈھال ہو گئے. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا. جب کفار کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف حد سے بڑھ جاتی تو رب تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی اور تسکین خاطر کے لیے آیت نازل فرماتا، جس میں گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام پر آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں اور ان کے ساتھ بد سلوکی کرنے والوں کی ہلاکت خیزیوں کا تذکرہ ہوتا، جیسا کہ اللہ عز و جل 12:7 سورۃ الانعام آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتا ہے،
وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا أتاهم نصرنا.
ترجمہ کنز الایمان، اور تم سے پہلے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے صبر کیا اس جھٹلانے اور ایذائیں پانے پر، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آئی. 12:7 سورۃ الانعام آیت نمبر 10. ایک اور مقام پر 12:7 سورۃ الانعام آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے،
وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
ترجمہ کنز الایمان، اور ضرور اے محبوب تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ٹھٹھا کیا گیا تو وہ جو ان سے ہنستے تھے ان کی ہنسی انہی کو لے بیٹھی. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی و تسکین خاطر ہے کہ آپ رنجیدہ و ملول نہ ہوں. کفار کا پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی دستور رہا ہے اور اس کا وبال ان کفار کو اٹھانا پڑا ہے. میز مشرکین کو تنبیہ ہے کہ پچھلی امتوں کے حال سے عبرت حاصل کریں اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ طریق ادب ملحوظ رکھیں تاکہ پہلوں کی طرح مبتلائے عذاب نہ ہوں. صبر کے مواقع. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، انبیاء کرام علیہ السلام اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان نفوس قدسیہ نے شجر اسلام کی آبیاری اور اللہ عز و جل کے دین کی سربلندی کی خاطر اپنے اہل و عیال، جائیداد و مال، بھوک پیاس، حتیٰ کہ اپنی جان تک قربان کر دی، مگر اس قدر مصائب و آلام کے باوجود کبھی اپنی زبان پر حرف شکایت نہ لائے اور ہر حال میں صبر و اطمینان کا دامن تھامے رکھا، ہمیں بھی ان کی حیات مبارکہ سے سبق حاصل کرتے ہوئے صبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ آج کل ہم ذرا ذرا سی باتوں پر سیخ پا ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان پر جلنے اور کڑنے کے بجائے قدم قدم پر صبر کر کے بآسانی اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً راستے میں پڑے ہوئے کیلے کے چھلکے پر پاؤں پھسل گیا یا ٹھوکر لگ گئی تو شکوا کرنے اور دوسروں کو کوسنے کے بجائے اگر صبر کریں تو اجر ملے گا۔ ظاہر پول پھول بکنے سے نہ تو چوٹ صحیح ہوگی نہ ہی ثواب ملے گا، بلکہ نقصان ہی نقصان ہوگا۔ راہ چلتے کسی کا دھکا لگ گیا، بجائے اس سے الجھنے کے صبر کر لیا جائے۔ کسی گاڑی سے ٹکرا گئے، گاڑی چلانے والے نے کوئی بات الٹی سیدھی کہہ دی، ہم کہیں جا رہے تھے، سڑک پر ٹریفک جام ہو گیا، سخت گرمی بھی ہے، ہارن کی آوازوں سے کان پھٹے جا رہے ہیں، ایسے وقت لوگ بہت بڑبڑاتے اور گالیاں بکتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنے سے ٹریفک بحال نہیں ہو جاتا۔ کاش ذرا خاموش رہتے تو صبر کرنے کا ثواب تو مل جاتا۔ کسی نے آواز کس دی، ٹکر مار دیا، تانا کشی کی، گھر میں بھائی بہنوں نے مذاق اڑایا، پڑوسی نے حسرے سلوک نہیں کیا یا کوئی زیادتی کی، مسجد میں جوتے چوری ہو گئے، جیب کٹ گئی، کسی نے اوپر سے کوڑا ڈال دیا، کسی نے بات کاٹ دی، آپ نے سنتوں پر بیان کیا تو کسی نے بیجا تنقید کر دی، یا آواز و انداز کی ہنسی اڑائی، کسی کے یہاں مہمان ہوئے اور اس نے چائے پانی کا نہیں پوچھا، سنت کے مطابق کھا پی رہے تھے تو کسی نے طنز کر دیا، کبھی گھر میں بجلی چلی گئی، پانی بند ہو گیا، مالک مکان یا کرایہ دار نے ظلم کیا، بس وغیرہ میں بھیڑ کے سبب کسی نے آپ کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ دیا، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، یا کسی قسم کی بدبو سے جب بھی تکلیف پہنچی اپنی گاڑی وغیرہ میں، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی پرزہ ٹوٹ گیا، پنکچر ہو گیا، راستے میں کیچڑ کی وجہ سے پریشان ہو گئے، کھانے وغیرہ میں نمک مرچ کم و بیش ہو گیا، کوئی کڑوی چیز منہ میں آ گئی جیسے بادام کی گری وغیرہ، کھانا گرم نہیں تھا اور طبیعت گرم کھانا چاہتی تھی، ٹھنڈے پانی کی خواہش تھی مگر سادہ پانی ملا، چائے یا پان وغیرہ کی خواہش تھی مگر میسر نہیں آیا، جس سے طبیعت میں کچھ پریشانی ہوئی، کسی نے گالی دے دی یا کوئی ایسی بات کہہ دی جو ناگوار گزری، خرید و فروخت کے مواقع پر ناگوار معاملہ پیش آ گیا، کاروبار کم ہوا، کسی نے دھوکا دے دیا، سیٹھ بد مزاج ہے یا نوکر بد اخلاق ہے، کسی نے تھوک پھینکا اور آپ کے اوپر آ پڑا، کسی وجہ سے پاؤں پھسل گیا یا گر گئے تو لوگ ہنسے یا خود چوٹ کھائی، کسی نے غلط فہمی میں کچھ تلخ باتیں سنا دی وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے معاملات عموماً روز مرہ پیش آتے رہتے ہیں، ایسے مواقع پر صبر کر لیجئے اور اجر کمائیے۔ ان مواقع پر عموماً بے صبرے لوگ بڑبڑاتے، گالیاں تک بکتے سنے جاتے ہیں، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، بیجا بے صبری کا مظاہرہ کرنے سے تکلیف یا پریشانی تو دور نہیں ہوتی، پھر صبر کر کے اجر کا خزانہ کیوں نہ حاصل کیا جائے۔ صبر ابتدائے صدمے پر ہے، یاد رہے کہ کامل صبر اسی حالت میں کہلائے گا جب آپ صدمہ پہنچتے ہی اسے ضبط کرنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ اپنے دل کی ساری بھڑاس نکالنے کی بات کہتے ہیں، میں نے صبر کیا، حالانکہ جزا و فضا کے بعد کیا جانے والا صبر وہ نہیں جس پر اجر و ثواب کی امید کی جا سکے۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کے قریب سے گزرے جو ایک قبر کے پاس رو رہی تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا سے ڈر اور صبر کر، وہ آپ کو نہ پہچان سکی، اور کہا آپ تشریف لے جائیں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، آپ کو کیا معلوم کہ مجھے کیا مصیبت پہنچی ہے۔ جب اسے بتایا گیا کہ وہ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو وہ در اقدس پر حاضر ہوئی، دربانوں کو نہ پا کر اس نے معذرت خواہانہ انداز میں عرض کی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، اب میں صبر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر تو صدمے کی ابتدا کے وقت ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ حقیقی صبر وہی ہوتا ہے جو صدمے کے آغاز میں کیا جائے، ورنہ مصیبت کا وقت گزر جانے کے بعد سکون آ جانا صبر نہیں بلکہ غم کو بھول جانا ہے، جبکہ مصیبت کی ابتدا میں دل کو اچانک ایسا دھچکا لگتا ہے کہ اس وقت پرسکون رہنا اور تقدیر پر راضی رہنا حقیقی صبر ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اجر مصیبت پر نہیں ملتا کیونکہ وہ انسان کے اختیار کردہ نہیں ہوتی، البتہ اجر و ثواب اچھی نیت اور مصیبت پر صبر جمیل کی بدولت ملتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضرت سیدنا اشعث رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اگر تم صبر کرنا چاہو تو ایمان اور اجر کی امید پر صبر کر لو، ورنہ جانوروں کی طرح صبر آ ہی جائے گا۔ صبر اللہ عز و جل کی عطا سے ہے، یہ بھی یاد رہے کہ صبر اللہ عز و جل کی توفیق سے ہی ملتا ہے، لہذا کوئی شخص اپنے صبر و ضبط کو ہرگز اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ اسے اللہ عز و جل کی عطا سمجھ کر اس پر شکر الہی ادا کرے کہ اس نے میری بہتری کے لیے مجھ پر آزمائش ڈالی اور پھر صبر کی توفیق بھی بخشی۔ ملفوظات اعلی حضرت میں ہے کہ ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کتنے عرصے تک بلا یعنی مصیبت میں مبتلا رہے اور صبر بھی کتنا جمیل فرمایا، جب اس سے نجات ملی عرض کیا الہی عز وجل میں نے کیسا صبر کیا، ارشاد ہوا اور توفیق کس گھر سے لایا؟ ایوب علیہ السلام نے اپنے سر پر خاک اڑائی، عرض کیا بے شک اگر تو توفیق نہ عطا فرماتا تو میں صبر کہاں سے کرتا۔ نافرمانوں کی خوشحالی میں حکمت، بعض اوقات مسلمان اپنی خستہ حالی اور کافروں کے پر تعیش یعنی عیش و عشرت سے بھرپور زندگی دیکھ کر وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں بھی اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ایک نبی علیہ السلام نے اپنے پروردگار عز و جل کے دربار میں عرض کی، اے میرے رب، مومن بندہ تیری اطاعت کرتا اور تیری معصیت یعنی نافرمانی سے بچتا ہے، لیکن تو اس کے لیے دنیا تنگ فرما کر اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے اور کافر تیری اطاعت نہیں کرتا، بلکہ تجھ پر اور تیری معصیت یعنی نافرمانی پر جرت کرتا ہے، لیکن تو اس سے مصیبت کو دور رکھتا اور اس کے لیے دنیا کو شادہ کر دیتا ہے، آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ عز و جل نے ان کی طرف وحی فرمائی، بندے بھی میرے ہیں اور مصیبت بھی میرے اختیار میں ہے اور سب میری حمد کے ساتھ میری تسبیح کرتے ہیں، مومن کے ذمے گناہ ہوتے ہیں تو میں اس سے دنیا کو دور کر کے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہوں، تو یہ آزمائش و مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں اسے نیکیوں کا بدلہ دوں گا، اور کافر کی دنیاوی اعتبار سے کچھ نیکیاں ہوتی ہیں تو میں اس کے لیے رزق کشادہ کرتا اور مصیبت کو اس سے دور رکھتا ہوں، تو یوں اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہوں، حتیٰ کہ جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں اس کے گناہوں کی اس کو سزا دوں گا۔ اسی طرح منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں کسی بندے پر رحم فرمانا چاہتا ہوں تو اس کی برائی کا بدلہ دنیا ہی میں دیتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی گھر والوں میں مصیبت ڈال کر، کبھی تنگی معاش سے، پھر بھی اگر کچھ بچتا ہے تو مرتے وقت اس پر سختی کرتا ہوں، حتیٰ کہ جب وہ مجھ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن کہ اس کی ماں نے اسے جنا تھا، اور مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جس بندے کو ادا دینے کا ارادہ رکھتا ہوں اس کو اس کی ہر نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں دیتا ہوں، کبھی جسم کی صحت سے، کبھی فراخی رزق سے، کبھی اہل و عیال کی خوشحالی سے، پھر بھی اگر کچھ رہ جاتا ہے تو مرتے وقت اس پر آسانی کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ جب مجھ سے ملتا ہے تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ بھی نہیں رہتا کہ وہ نار جہنم سے بچ سکے۔ آسائشوں پر مت پھولو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ گاڑی، بنگلہ، دولت، صحت اور طرح طرح کی نعمتوں کی کثرت دیکھ کر پھولنا نہیں چاہیے، بلکہ ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے دنیا ہی میں میری اچھائیوں کا صلہ دیا جا رہا ہو اور گناہوں کے سبب آخرت میں میرے لیے دردناک عذاب تیار ہو۔ اسی طرح بیماری، غربت یا جان، مال اور اولاد پر آنے والی آفت و مصیبت پر یہ سوچ کر صبر کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہی مصیبت آخرت کی راحت سامانی کا پیش خیمہ ہو۔ ہم مصیبتوں پر واویلا مچاتے اور آسائشوں میں یاد الہی اور فکر آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ عز و جل کے نیک بندے رنج و غم ملنے پر صبر و شکر کرتے، راضی برضائے الہی رہتے ہیں، اور اگر ان کے پاس دنیاوی نعمتوں کی کثرت ہو جائے تو وہ غمگین ہو جاتے ہیں کہ کہیں رب تعالی ہم سے ناراض تو نہیں۔ چنانچہ مصیبت پر خوش ہونے والی عورت، حضرت سیدہ ابن یسار مسلم علیہ رحمت اللہ المنعم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں تجارت کی غرض سے بحرین کی طرف گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گھر کی طرف بہت سے لوگوں کا آنا جانا ہے، میں بھی اس طرف چل دیا، وہاں جا کر دیکھا کہ ایک عورت نہایت افسردہ اور غمگین پھٹے پرانے کپڑے پہنے مصلے پر بیٹھی ہے اور اس کے ارد گرد غلاموں اور لونڈیوں کی کثرت ہے، اس کے کئی بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تجارت کا بہت سارا ساز و سامان اس کی ملکیت میں ہے، خریداروں کا ہجوم لگا ہوا ہے، وہ عورت ہر طرح کی نعمتوں کے باوجود نہایت ہی غمگین تھی، نہ کسی سے بات کرتی نہ ہی ہنستی۔ میں وہاں سے واپس لوٹ آیا اور اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ اسی گھر کی طرف چل دیا، وہاں جا کر میں نے اس عورت کو سلام کیا، اس نے جواب دیا اور کہنے لگی اگر کبھی دوبارہ یہاں آنا ہو اور کوئی کام ہو تو ہمارے پاس ضرور آنا۔ پھر میں واپس اپنے شہر چلا آیا، کچھ عرصے بعد مجھے دوبارہ کسی کام کے لیے اسی عورت کے شہر میں جانا پڑا، جب میں اس کے گھر گیا تو دیکھا کہ وہاں کسی طرح کی چہل پہل نہ تھی، نہ تو تجارتی سامان تھا، نہ خدام و لونڈیاں نظر آ رہی تھی اور نہ ہی اس عورت کے لڑکے دکھائی دے رہے تھے، ہر طرف ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کسی کے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آواز آنے لگی، جب دروازہ کھولا گیا اور میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہی عورت اب نہایت قیمتی اور خوش رنگ لباس میں ملبوس بڑی خوش و خرم نظر آ رہی تھی اور اس کے ساتھ صرف ایک عورت گھر میں موجود تھی، اس کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا اور میں نے اس عورت سے پوچھا جب میں پچھلی مرتبہ تمہارے پاس آیا تھا تو تم کثیر نعمتوں کے باوجود غمگین اور نہایت افسردہ تھی، لیکن اب خادموں لونڈیوں اور دولت کی عدم موجودگی میں بھی بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہی ہو، اس میں کیا راز ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی تم تعجب نہ کرو، بات دراصل یہ ہے کہ جب پچھلی مرتبہ تم مجھ سے ملے تو میرے پاس دنیاوی نعمتوں کی بہتات تھی، میرے پاس مال و دولت اور اولاد کی کثرت تھی، اس حالت میں مجھے یہ خوف ہوا کہ شاید میرا رب عزوجل مجھ سے ناراض ہے، اس وجہ سے مجھے کوئی مصیبت اور غم نہیں پہنچتا، ورنہ اس کے پسندیدہ بندے تو آزمائشوں اور مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس وقت یہی سوچ کر میں پریشان و غمگین تھی اور میں نے اپنی حالت ایسی بنائی ہوئی تھی، اس کے بعد میرے مال و اولاد پر مسلسل مصیبتیں ٹوٹتی رہیں، میرا سارا اثاثہ ضائع ہو گیا، میرے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کا انتقال ہو گیا، خدام و لونڈیاں سب جاتے رہے اور میری تمام دنیاوی نعمتیں مجھ سے چھن گئیں۔ اب میں بہت خوش ہوں کہ میرا رب عزوجل مجھ سے خوش ہے، اسی وجہ سے تو اس نے مجھے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، پس میں اس حالت میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھ رہی ہوں، اسی لیے میں نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے۔ اس کے برعکس بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے اور شکوا شکایت پر اتر آتے ہیں، حتیٰ کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں۔ ایسوں کو ڈر جانا چاہیے کہ اللہ عز و جل پر اعتراض کرنا کفر ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی مایا ناس کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب سے چند انتہائی اہم مدنی پھول پیش خدمت ہیں۔ سوال: اللہ عز و جل پر اعتراض کرنا کیسا؟ جواب: قطعی کفر ہے اور معترض یعنی اعتراض کرنے والا کافر و مرتد ہے۔ سوال: یہ بھی وضاحت کر دیجئے کہ آخر اعتراض کرنا کیوں کفر ہے؟ جواب: اللہ عز و جل پر اعتراض سے بچنے کا شریعت میں حکم ہے اور ہر مسلمان کا حکم شریعت کے آگے سر تسلیم خم ہے، اللہ عز و جل خالق و مالک ہے، اسی کے پیدا کردہ بندے کا اس پر اعتراض کرنا اس کی شدید ترین توہین ہے، معاذ اللہ عز و جل۔ اگر اعتراض کی اجازت دے دی جائے تو پھر جس کی سمجھ میں جو کچھ آئے گا وہ کہتا پھرے گا کہ مثلا اللہ عز و جل نے فلا کام کیوں کیا، فلا کام کیوں نہیں کیا، اس کو یوں نہیں اور یوں کرنا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر عقلاً بھی دیکھا جائے تو اعتراض کرنا غلط ہی ہے، کیونکہ اعتراض اس پر قائم ہوتا ہے جس میں کوئی خامی ہو یا غلطیاں یا غلط فیصلے وغیرہ کرتا ہو، جبکہ رب کائنات عز و جل کی ذات ستودہ صفات ہر طرح کی خامیوں خطا سے پاک ہے۔ ہاں یہ بات جدا ہے کہ ناقص العقل بندہ بعض باتوں کی مصلحتیں نہ سمجھ پائے. بہرحال مسلمان کو چاہیے کہ اللہ عز و جل کے ہر کام کو مبنی بر حکمت ہی یقین کرے، خواہ اس کی اپنی عقل میں آئے یا نہ آئے. زبان پر آنا کجا، دل میں بھی اعتراض کو جگہ نہ دے. اس ضمن میں فتاوی رضویہ جلد 29 میں موجود ایک تفصیلی فتوے سے سرخیوں اور اپنی بساط بھر تسہیل یعنی آسانی کے ساتھ اقتباس پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اعتراض کرنا کیوں کفر ہے، اس کا جواب انشاءاللہ عز و جل بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گا. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، 70,000 جادوگر سجدے میں گر گئے. ابن جریر نے حضرت سیدہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مولا عز و جل نے رسول کر کے فرعون کی طرف بھیجا، موسیٰ علیہ السلام چلے تو ندا ہوئی، اے موسیٰ فرعون ایمان نہ لائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے دل میں کہا پھر میرے جانے سے کیا فائدہ. اس پر 12 علماء ملائکہ عظام علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ آپ کو جہاں کا حکم ہے جائیے، یہ وہ راز ہے کہ با وصف کوشش یعنی کوشش کے باوجود آج تک ہم پر بھی نہ کھلا، اور آخر نفع بعثت یعنی رسول کے بھیجنے کا فائدہ سب نے دیکھ لیا کہ دشمنان خدا ہلاک ہوئے، دوستان خدا نے ان کی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غلامی اختیار کر کے عذاب سے نجات پائی. ایک جلسے میں 70,000 ساحر سجدے میں گر گئے اور ایک زبان بولے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. پارہ 9 سورہ اعراف آیت 121-122 ترجمہ کنز الایمان، ہم ایمان لائے جہان کے رب پر جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، وہ ہرگز اللہ عز و جل پر اعتراض نہیں کرتے. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی دل میں خیال آنا معاذ اللہ بر بنائے اعتراض یعنی اعتراض کی بنا پر نہیں، حکمت پر غور کرتے ہوئے تھا. اور آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حکمت کانوں سے سنانے بتانے کے بجائے آنکھوں سے دکھانے کی ترکیب فرمائی گئی، اور وہ یہ کہ فرعون چونکہ شقی ازلی یعنی ہمیشہ کے لیے بدبخت تھا اس لیے ایمان نہ لایا، مگر آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ازلی کافر کے پاس نیکی کی دعوت دینے کا ثواب کمانے کے لیے تشریف لے جانے کی برکت سے 70,000 جادوگر ایمان لے آئے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن مزید فرماتے ہیں، مولا عز و جل قادر تھا اور ہے کہ بے کسی نبی اور آسمانی کتاب کے تمام جہان کو ایک آن میں ہدایت یعنی عنایت فرما دے. 12 سورہ انعام آیت نمبر 35، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، تو اے سننے والے تو ہرگز نادان نہ بن. اللہ چاہتا تو کسی کو بھوک ہی نہ لگتی، مگر اس نے دنیا کو عالم اسباب بنایا اور ہر نعمت میں اپنی حکمت بالغاہ کے مطابق مختلف حصہ رکھا ہے. وہ چاہتا تو انسان وغیرہ جانداروں کو بھوک ہی نہ لگتی، یا بھوکے ہوتے تو کسی کا صرف نام پاک لینے سے، کسی کا ہوا سونگنے سے پیٹ بھرتا، زمین جوتنے یعنی ہل چلانے سے روٹی پکانے تک جو سخت مشقتیں پڑتی ہیں کسی کو نہ ہوتی، مگر اس نے یوں ہی چاہا. اور اس میں بھی بے شمار اختلاف یعنی فرق رکھا، کسی کو اتنا دیا کہ لاکھوں پیٹ اس کے در سے پلتے ہیں، اور کسی پر اس کے اہل و عیال کے ساتھ 3-3 فاقے گزرتے ہیں. غرض ہر چیز میں، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. 25 سورة الزخرف آیت نمبر 32 ترجمہ کنز الایمان، کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں، ہم نے ان میں ان کی زیست یعنی زندگی گزارنے کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا. کی نیرنگیاں ہیں، مگر احمق بدعقل یا اجہل بددین یعنی سخت جاہل گمراہ، وہ اس کی ناموس یعنی بارگاہ عظمت میں چوں و چرا کرے کہ یوں کیوں کیا، یوں کیوں نہ کیا، سنتا ہے اس کی شان ہے۔
یفعل اللہ ما یشاء،
پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت 7 ترجمہ کنز الایمان، اللہ جو چاہے کرے، اس کی شان ہے۔
ان اللہ یحکم ما یرید،
پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 1 ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے، اس کی شان ہے۔
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون،
پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 23 ترجمہ کنز الایمان، اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان سب سے سوال ہوگا۔ ہزاروں اینٹوں کی تقسیم کی بہترین مثال، زید نے روپے کی 1000 اینٹیں خریدی، 500 مسجد میں لگائیں، 500 پاخانے کی زمین اور قدمچوں یعنی ڈبلیو سی یا کھڈی کی پائے جس پر پاؤں رکھ کر قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں میں، کیا اس سے کوئی الجھ سکتا ہے؟ ایک ہاتھ کی بنائی ہوئی، ایک مٹی سے بنی ہوئی، ایک آوے یعنی بھٹی سے پکی ہوئی، ایک روپے کی مول لی یعنی خریدی ہوئی، 1000 اینٹیں تھیں، ان 500 میں کیا خوبی تھی کہ مسجد میں صرف یعنی استعمال کی، اور ان میں کیا عیب تھا کہ جائے نجاست یعنی نجاست خانے میں رکھی؟ اگر کوئی احمق اس یعنی اپنے پلے سے اینٹیں خرید کر لگانے والے سے پوچھے تو وہ یہی کہے گا کہ میری ملک تھی، میں نے جو چاہا کیا۔ بادشاہ سے الجھنے والے فقیر کو کوئی عقل مند نہیں کہتا، جب مجازی یعنی غیر حقیقی جھوٹی ملک کا یہ حال ہے تو حقیقی سچی ملک کا کیا پوچھنا؟ ہمارا اور ہماری جان و مال اور تمام جہاں کا وہ اکیلا پاک نرالا سچا مالک ہے، اس کے کام اس کے احکام میں کسی کو مجال دم زدن یعنی دم مارنے کی جرت کیا مانا؟ کیا کوئی اس کا ہمسر ہم پلہ یا اس پر افسر ہے جو اس سے کیوں اور کیا کہے؟ مالک علی الاطلاق یعنی مالک مطلق ہر کام کا مالک و مختار ہے، بے اشتراک یعنی شرکت سے پاک ہے، جو چاہا کیا اور جو چاہے کرے گا۔ ذلیل فقیر بے حیثیت حقیر اگر بادشاہ جبار سے الجھے تو اس کا سر کھجایا ہے، شامت نے گھیرا ہے۔ اس بادشاہ سے الجھنے والے سے ہر عاقل یعنی عقل مند یہی کہے گا، وہ بد عقل بے ادب اپنی حد پر رہ، جب یقیناً معلوم ہے کہ بادشاہ کمال عادل جمی کمال صفات میں یکتا و کامل ہے تو تجھے اس کے احکام میں دخل دینے کی کیا مجال؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، واقعی فی زمانہ ایمان کی حفاظت کا ذہن کافی کم ہو گیا ہے، زبانیں بے لگام ہو چکی ہیں، اکثریت کا حال یہ ہے کہ بس جو منہ میں آتا ہے بکے چلے جاتے ہیں اور رب تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کے بجائے بے جا اعتراضات کرتے نظر آتے ہیں، جس کے سبب اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ ایمان کی حفاظت کے پیش نظر مصیبت کے موقع پر بولے جانے والے کفریہ جملوں کی چند مثالیں ملاحظہ کیجئے اور ان سے بچنے کا ذہن بنا لیجئے۔ مصیبت کے موقع پر بولے جانے والے کفریات کی مثالیں، نمبر 1، جس شخص نے مصیبت میں پہنچنے پر کہا اے اللہ تو نے مال لے لیا، فلاں چیز لے لی، اب کیا کرے گا، اب کیا چاہتا ہے، یا اب کیا باقی رہ گیا، یہ قول کفر ہے۔ نمبر 2، کسی مسکین نے اپنی محتاجی دیکھ کر یہ کہا اے خدا فلاں بھی تیرا بندہ ہے، اسے تو نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، میں بھی تیرا بندہ ہوں، مجھے کس قدر رنج و تکلیف دیتا ہے، آخر یہ کیا انصاف ہے، ایسا کہنا کفر ہے۔ نمبر 3، آپ کے اللہ نے اس ظالم شخص کو کچھ نہ دکھایا، یہ کلمہ کفر ہے۔ نمبر 4، اگر کسی نے بیماری بے روزگاری غربت یا کسی مصیبت کی وجہ سے اللہ عز و جل پر اعتراض کرتے ہوئے کہا اے میرے رب تو مجھ پر کیوں ظلم کرتا ہے، حالانکہ میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، تو وہ کافر ہے۔ نمبر 5، اللہ نے ہمیشہ برے لوگوں کا ساتھ دیا ہے، یہ کلمہ کفر ہے۔ نمبر 6، اللہ نے مجبوروں کو اور پریشان کیا ہے، یہ کلمہ کفر ہے۔ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے جذبے کے پیش نظر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتم العالیہ نے اس نازک موضوع پر قلم اٹھایا اور محنت شاقہ کے بعد کثیر کتابوں کے مواد کو پیش نظر رکھ کر اپنی عادت مبارکہ کے مطابق نہایت آسان الفاظ و انداز میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے نام سے ایک بے نظیر کتاب تالیف فرمائی. اللہ عزوجل کے فضل و کرم سے اس کتاب کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس قدر جان فشانی یعنی جان توڑ محنت اور احتیاط کے ساتھ تحریر فرمایا ہے کہ بلا مبالغہ اردو زبان میں کفریہ کلمات کی نشاندہی کے بارے میں اس سے زیادہ جامع مفید اور اہم کتاب آج تک دیکھنے میں نہیں آئی. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اسلامی بھائی بار بار اس کتاب کا بغور مطالعہ کرتا رہے اور اس میں بیان کردہ احکامات کی روشنی میں زبان کو نہ صرف کفریہ بلکہ فضول باتوں سے بھی بچائے اور زیادہ سے زیادہ ذکر و درود میں مگن رہنے کی عادت بنائے. تسلی بھرا مکتوب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رسم محرم الحرام 1431 ہجری کو باب المدینہ کراچی کے ایک انتہائی اہم اور کاروباری مرکز میں آتش زدگی کے دل خراش حادثے میں کئی لوگوں کے مال و اسباب جل کر خاک پر ہو گئے اور وہ بیچارے بڑی مصیبت و آزمائش میں مبتلا ہو گئے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ان کی تسلی اور دل جوئی کے لیے مصیبت اور صبر کے حوالے سے نصیحتوں اور نیکی کی دعوت پر مشتمل ایک مکتوب روانہ کیا. آئیے امیر اہل سنت کا وہ مکتوب ملاحظہ کیجئے. اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ہمیں بھی مصیبتوں پر صبر کرنے کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، نیز یہ بھی معلوم ہوگا کہ دل جوئی کیسے کی جاتی ہے. چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تحریر فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی عفیہ عنہ کی جانب سے تمام مصیبت زدگان و لواحقین شہدائے یوم عاشورہ کی خدمت میں محرم الحرام کی پرسوز فضاؤں کو چومتا ہوا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. آپ کی بار یوم عاشورہ 1431 سنہ ہجری آپ کے لیے سخت امتحان کا سامان لایا. باب المدینہ کراچی کی بار رونق شاہراہ یعنی محمد علی جناح روڈ یکایک زوردار دھماکے سے گونج اٹھا. ہر طرف انسانی اعضا بکھر گئے، لاشوں کے انبار لگ گئے، زخمیوں کی چیخو پکار سے فضا کا سینہ لرز اٹھا. سچ روڑ افسوس، خدا سے ڈرنے اور اس سانحائے جاں کاہ سے عبرت پکڑنے کے بجائے ہمارے یہاں کے بعض مجرمانہ ذہنیت کے حامل درندہ صفت انسان مزید وحشت و بربریت پر اتر آئے اور حسب روایات سابقہ آتش و خون سے کھیلنے میں مشغول ہوئے، لوٹ مار مچائی، جہاں جہاں بن پڑا آگ لگائی، بے شمار دکانیں شولوں کی لپیٹ میں آ گئیں، کئی عمارتیں ڈھہ پڑیں اور ظالموں نے آن کی آن میں اربوں روپوں کی مالیت کے اسباب کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا. نہ جانے کتنے ہی مظلوم مسلمان گھر سے بے گھر ہو گئے، بے شمار غریب ملازمین بے روزگار ہو گئے، نہ جانے کتنے ہی ستم زدوں کی زندگی بھر کی پونجی آتش زدگی کی نظر ہو گئی. انہی مظلوموں میں سے ایک آپ بھی ہیں. آپ جناب کو بھی خاصا خسارہ بھگتنا پڑا، سخت صدمے پہنچے، دل خون رویا، گھر میں بھی ہر طرف صفے ماتم بچ گئی اور کنبے کا بچہ بچہ رنجیدہ ہو گیا. بس صبر صبر اور صبر کیجیے. خامہ خاں کی قیاس آرائیاں اور گلے شکوے کرنے کے بجائے مسلم شریف کی حدیث پاک کی تعلیم کے مطابق دامن صبر تھام کر کہیے قدر اللہ وما شاء فعل، یعنی اللہ تعالی نے یہی مقدر کیا تھا اور اس نے جو چاہا کیا. دعا ہے خدائے بے نیاز و کارساز عز و جل آپ پر اور آپ کے اہل خاندان پر رحم فرمائے، نقصان کا نعم البدل نصیب کرے، پہلے سے بہتر روزگار عنایت فرمائے، آپ کے خزاں رسیدہ چمن کو باغ و بہار بنائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، میری آپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. اس کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 743 صفحات پر مشتمل کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال سے مصیبت پر صبر کے فضائل سے متعلق امام حسین کے 8 حروف کی نسبت سے 8 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شامل مکتوب فرمائے. ان میں سے چند فرامین ملاحظہ کیجیے. نمبر 1، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے، اسے ہوائیں ہلاتی رہتی ہیں اور مومن آفات میں مبتلا رہتا ہے، اور منافق کی مثال سنوبر کے درخت کی طرح ہے جو کانٹے تک بالکل نہیں ہلتا. نمبر 2، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مصیبت اپنے صاحب یعنی مصیبت زدہ کا چہرہ اس دن چمکائے گی جس دن چہرے سیاہ ہوں گے. نمبر 3، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. نمبر 4، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے پاس تشریف لائے اور اسے ہلایا یہاں تک کہ اس کے پتے گرنے لگے جس قدر اللہ عز و جل نے چاہا. پھر فرمایا، تکلیفیں اور مصیبتیں میرے اس درخت کے پتوں کو گرانے سے بھی تیزی سے آدمی کے گناہوں کو گرا دیتی ہیں. برائے کرم دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بہتری کے لیے بھی جد و جہد فرماتے رہیے. نماز با جماعت کی پابندی کیجیے. فرض ہونے کی صورت میں زکوٰۃ ادا کرتے رہیے. زکوٰۃ نہ دینے سے دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے، جیسا کہ طبرانی کی حدیث پاک میں ہے، خشکی و تری میں جو مال تلف یعنی برباد و ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں تشریف لاتے رہیے. ہر ماہ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کی ترتیب رکھیے. مدنی چینل کے ذریعے علم دین حاصل کرتے رہیے کہ اس کی برکت سے گناہوں سے نفرت اور عبادت کی طرف رغبت ملے گی. والسلام مع الاکرام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تحریر کردہ یہ مختصر سا مکتوب مصیبت زدہ کے لیے کس قدر تسلی آمیز اور صبر کر کے اجر کمانے پر ابھارنے والا ہے. ہمیں بھی اسے وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کرنے کا ذہن بنتا رہے گا. نیز پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ مصیبتوں پر صبر کی عادت بنانے، توکل و قناعت کا ذہن پانے، ایمان کی حفاظت کی کڑھن بڑھانے، دل میں خوف خدا جگانے، عشق مصطفیٰ کی شمع جلانے، نیکیاں کرنے اور گناہوں کی عادت مٹانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور راہ خدا عز و جل میں سنتوں کی تربیت کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر اختیار کر کے خوب خوب دعائیں بھی کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے مشکلات سے نجات نصیب ہوگی. مصیبت کا خاتمہ. عرب امارات میں مقیم ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ میں ایک کمپنی میں ملازم تھا. اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے اچھی گزر بسر ہو رہی تھی کہ اچانک کچھ ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا کہ کمپنی کو دن بدن خسارہ ہونے لگا اور کمپنی بند ہو گئی اور میں بے روزگار ہو گیا. جگہ جگہ ملازمت کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا. کئی کمپنیوں میں درخواست بھی دی لیکن نوکری نہ مل سکی. میں روز بروز قرض کے بوجھ تلے دبتا چلا جا رہا تھا، اسی لیے اپنے وطن پاکستان واپسی کا ارادہ کر لیا. روانگی سے چند دن پہلے ایک مبلغ دعوت اسلامی سے ملاقات کا اتفاق ہوا. میں نے انہیں اپنے متعلق بتایا تو انہوں نے غم خاری و خیر خواہی کے جذبے کے تحت انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے اور رائے خدا میں اپنی پریشانی کے حل کے لیے دعا کرنے کی ترغیب دلائی. چنانچہ میں نے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لی. الحمدللہ عز و جل اس نیت کی ہاتھوں ہاتھ برکت ظاہر ہوئی اور میری مصیبت کا خاتمہ ہو گیا. ہوا یوں کہ اگلے ہی دن ایک کمپنی کی طرف سے مجھے مکتوب یعنی لیٹر موصول ہوا کہ آپ کل سے ہی ہماری کمپنی میں نوکری اختیار کر لیجئے۔ اس بات سے ایک طرف تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی اور دوسری طرف یہ تشویش بھی ہونے لگی کہ کل ہی سے کام پر بلوایا گیا ہے، حالانکہ میں تو مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر چکا ہوں۔ مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ جس مدنی قافلے میں سفر کی نیت سے مجھے نوکری ملی اس کو نظر انداز کر دوں۔ چنانچہ میں نے کمپنی کے مالک سے کہا کہ میں فلاں دن مدنی قافلے سے واپس آنے کے بعد ہی ملازمت کا آغاز کر سکتا ہوں۔ الحمدللہ عزوجل انہوں نے میری درخواست منظور کر لی اور میں مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ الحمدللہ عزوجل مدنی قافلے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور میری زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ سر پر امامہ شریف کا تاج اور چہرے پر داڑھی سجانے کے علاوہ پابندی کے ساتھ سنت کے مطابق لباس پہننے کی نیت بھی کر لی۔ آئیے ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل ہر ایک ماہ میں کم از کم 3 دن، ہر 12 ماہ میں 1 ماہ اور عمر بھر میں کم از کم 1 بار یکمشت 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر ماہ اپنے علاقے کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کروائیں گے۔ انشاءاللہ عزوجل مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل کرنے کی برکت سے ہمیں صبر کی نعمت نصیب ہوگی۔ اللہ عزوجل ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔